جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الاتا اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو ہم علم سیکھیں اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں دو طرح کے افراد، دو طرح کے حلقے موجود ہیں۔ ایک وہ تھا کہ جس میں لوگ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ذکر بجا لا رہے ہیں، اور ایک وہ حلقہ تھا، کچھ افراد کا ایک گروہ تھا کہ جو بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے کو کچھ سکھا رہے تھے، کوئی سیکھنے والے ہیں تو کوئی سکھانے والے ہیں۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ اس گروہ میں آپ بیٹھ گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اور دونوں خیر پر ہیں، دونوں خیر پر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس میں تشریف فرما ہوئے وہاں وہ حلقہ تھا کہ جس میں کوئی سیکھا جا رہا تھا، دوسروں کو سکھایا جا رہا تھا۔ یہ محبوب ترین حلقے اور محبوب ترین یہ نشستیں ہوتی ہیں کہ جس میں آدمی اپنے دین کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرتا ہے۔ مختلف زندگی کے جو شعبہ جات ہیں اس میں ہمیں رہنمائی کی، شرعی مسائل کی ضرورت بالکل پڑتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کے سوالات کے جوابات اور ان کی شرعی رہنمائی وہ آپ تک پہنچائی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے ہیں مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ،
حال آپ کیسے ہیں؟
الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ کے کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دن کے وقت اور رات کے وقت میری شوق و محبت میں تین تین بار مجھ پر درود بھیجے تو اللہ پر حق ہے اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور یہاں پر اس طرح کی فضائل میں جو گناہوں کی معافی ہوتی ہے اس سے مراد علماء کرام نے گناہ صغیرہ بیان کیے ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ ہوتے ہیں کہ کچھ اعمال بھی ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور کچھ اور سچی توبہ سے بھی اللہ پاک گناہ کبیرہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔
اگر کوئی جہر سے قرآت کر لیتا ہے تو کتنے الفاظ پڑھتا ہے حرف، تو جس سے سجدے سہو واجب ہو جاتا ہے، ارشاد فرمائے۔ اور یہ ذہن کس طرح بنائے کہ اپنی نماز کسی سنی عاشق رسول قاری صاحب کو یا عالم صاحب کو سنائے؟ اس طرح کا ذہن کیسے بنایا جائے کہ انسان کو خود پتہ نہیں چلتا کہ کون کون سی غلطیاں ہو رہی ہیں، دوسرے کو سنانے سے ہی پتہ چلتا ہے؟ تو مدنی پھول ارشاد فرمائے، جزاک اللہ خیر۔
جی، جہر کے اندر پڑھ لینا یا سیدھی آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کے لیے جہری نمازوں میں فجر، مغرب اور عشاء میں بآواز بلند تلاوت کرنا پہلی دو رکعتوں کے اندر واجب ہے، اور سری رکعتوں کے اندر یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے۔ اگر اس کے برعکس کرتا ہے کہ جہری کے اندر وہ سر پڑھ لیتا ہے یا سری کے اندر جو ہے وہ جہرن جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے، اور ایک آیت مبارکہ جو کہ کم از کم دو کلمات پر جو ہے وہ مشتمل ہو اس کی مقدار میں اگر ایسا کر لیتا ہے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، جبکہ ایسا یہ عمل بھول سے کیا ہو۔ البتہ سورہ فاتحہ کے اندر اگر جہر ہوا تو اس میں یہ رخصت ہے کہ اگر آدھی سے کم سورہ فاتحہ اس نے پڑھی اور پھر اس کو اس نے ریپیٹ کر لیا درست کر کے، مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ جہری نماز میں آہستہ جو ہے وہ ایک آیت پڑھ لی یا دو آیت پڑھ لی اور پھر یاد آنے پر دوبارہ شروع سے اس نے دوبارہ جو ہے وہ جہرن جو ہے وہ پڑھ لی، تو اس صورت کے اندر جو سجدہ سہو لازم ہوا تھا وہ ختم ہو گیا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے. اور اس میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہاں تک پڑھ لیا. اچھا آدھی سے زائد اگر ہو جائے, اکثر ہو جائے تو پھر؟
اکثر ہو جائے تو اب نہ ہی پلٹنا جائز ہے, اور سجدہ صحف تو لازم ہو ہی گیا. اور اب اگر قصدن پلٹے گا اور دوبارہ شروع سے جو ہے وہ پڑھے گا تو نماز واجب الادا ہو جائے گی, کہ یہاں پر تکرار سورہ فاتحہ جو ہے وہ پایا جائے گا, جو کہ جائز نہیں ہے. اور یہ جو حکم بیان کیا ہم نے اکثر کا یا اس سے کم کا, یہ فقط سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے. اگر کسی نے صورت میں ایسا کر لیا کہ مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ جہری نماز میں جہر سے پڑھی, اور اب جب سورت پڑھنے کے لیے آیا تو جو ہے وہ آہستہ جو ہے وہ اس نے سورت ایک آیت جو ہے وہ پڑھ دی, تو اب اس سورت کے اندر اکثر یا اس سے کم والا معاملہ نہیں ہے, بلکہ اب سجدہ صحف لازم ہو جائے گا. ہاں جہاں یاد آ گیا وہاں سے آگے جو ہے وہ بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیں.
ٹھیک ہے, تو مقتدیوں کو بھی اس میں ظاہر ہے کہ وہ جب پڑھیں گے, اب یہاں سے انہوں نے شروع کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم,
جی
اچانک, تو اب مقتدی بھی سوچیں گے کہ یہ کیا ہوا, تو اس صورت میں ان کو لقمہ تو نہیں دینا؟
نہیں, لقمہ دینے کی ان کو وہاں پر حاجت نہیں ہے, اور پہلے بھی لقمہ نہیں دے سکتے, کہ پہلے انہیں پتہ نہیں کہ امام اس وقت ثنا پڑھ رہا ہے,
ثنا پڑھ رہا ہے
یا جو ہے وہ تلاوت جو ہے وہ کر رہا ہے. البتہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جو بالکل ہٹ کر ہے, تو چونکہ لوگوں کی جو ہے وہ کم علمی ہوتی ہے, تو اس صورت کے اندر امام کو چاہیے کہ مسئلہ جب اسے مکمل صحیح طور پہ معلوم ہے, اس پر اس نے عمل بھی کیا ہے, تو نماز کے بعد وہ مسئلہ لوگوں میں بیان کر دے, تاکہ لوگوں کی تشویش جو ہے وہ دور ہو جائے, اور ان کے علم میں جو کمی تھی وہ علم کی کمی بھی ان کی دور ہو جائے, اور آئندہ کے لیے وہ اس سے آگاہ ہو جائے.
ماشاءاللہ. اور انہوں نے ایک بات بھی کی کہ کیسے ایسا ذہن بنے کہ آدمی اپنی نماز کسی کو جو ہے وہ سنائے, اور سنانی بھی چاہیے. میرا خیال ہے کہ بعض اوقات یہ نماز ایسا عمل ہے کہ یا تو بچپن میں ہی یاد کی ہے,
جی,
اور آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کبھی ایسے بھی کچھ افراد ملتے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ بس یہ شروع سے ہی ایسی غلطی چلتی ہے. اچھا, خاص وہ جن کا پڑھنا واجبات میں سے, اچھا اتحیات ہیں تو امام کے پیچھے بھی ہیں تو آپ نے اپنا تشہد تو پڑھنا ہی ہے, اچھا اس میں کچھ مسٹیک بعض اوقات رہ جاتی ہے یا کوئی اور غلطیاں, اپنے گمان کے مطابق وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار ہم نے یہ سنا ہوا اور ایسے ہم کرتے جا رہے ہیں. یہ تو ایک ٹاپک مسائل کے حوالے سے, لیکن قرات کے حوالے سے بھی تو کیسے ذہن بنے گا؟ جی
ذہن اسی طرح بنے گا کہ جب انسان دنیاوی طور پر کسی جگہ پر درخواست یا عرضی جو ہے وہ بھیج رہا ہوتا ہے, یا جب آپ جو ہے وہ کسی جگہ نوکری کے لیے جانا چاہتے ہیں اور وہاں پر اپنی سی وی وغیرہ جو ہے وہ بھیجتے ہیں, تو کسی ماہر شخص سے اس کو سیٹ کرواتے ہیں,
ٹھیک ہے,
کہ جناب جو ہے وہ اس کو ذرا درست کر دیں, پریزنٹیشن جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ ہو جائے. تو نماز در حقیقت اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات کا ذریعہ ہے. تو اب مناجات جب آپ کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو اس مناجات کو درست ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. تو جب یہ ذہن ہوگا کہ رب تعالیٰ سے جو ہے وہ میں مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو ایسا تو نہیں کہ میں کہہ کچھ رہا ہوں اور جناب سمجھا کچھ اور جا رہا ہے. اس کو آسان لفظوں میں دنیا میں بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کو عربی نہ آتی ہو اور آپ کسی عربی سے کلام کریں اور جو ہے وہ الٹی عربی بولیں, تو وہ پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہے وہ سمجھے گا. تو اللہ پاک تو بہرحال علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے, لیکن بہرحال اس سے بھی مناجات کے اندر درست بات تو کہیں گے نا, پتہ چلا مانگ جو ہے وہ کچھ رہے ہیں اور زبان سے الفاظ کچھ اور جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں, جس سے معنی فاسد ہو گئے, اور پتہ چلا جو ہے وہ چیز ملنے کے بجائے کوئی اس کی الٹ چیز جو ہے وہ مل جائے. تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا ہوگا, جب یہ احساس جو ہے وہ دل میں پیدا ہوگا تو یقیناً پھر جو ہے وہ ہم اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ ہمیں کیا کیا جو ہے وہ کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. تو جس طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں بھیجنے کے لیے ان کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں, تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے کو اس کو درست کروانے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ کسی قاری صاحب کے پاس جانا ہوگا, جن کو سنا کر اپنی قرآت کو اور اپنے اذکار نماز کو درست کروانا ہوگا.
الحمدللہ ہمارے اس دینی ماحول میں اس طرح کے بہت سے ایسے مواقع میسر آتے ہیں. اب تو فیدان نماز کورس جگہ جگہ یہ سلسلہ شروع ہے الحمدللہ, آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں, تو ضرور یہ عمل کر, 7 دن لگ جائیں گے آپ کو, 10 دن لگ جائیں گے, لیکن کم از کم اپنی نماز کی درستگی کے لیے بہت سی آپ کو جو ہے وہ جو اصلاح ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ اس کے اندر ضرور اصلاح بھی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اس پر عمل کی توفیق دے. مجھے یاد ہے کفیل صاحب وہ ایک مرتبہ امیر علیہ سنت دامت برکات مرانیہ نے فرمایا تھا, بلکہ تمام ذمہ داران سے فرمایا تھا کہ ایسا ایسا اپنی نماز جو ہے وہ دوسروں کو سنائیں. اور یہ وہ تو بلکہ دارالافتاء میں بھی ہم نے اسی کے پیش نظر سب نے ایک دوسرے کو نمازیں سنائی تھیں اور یہ اہتمام ایک کیا گیا تھا. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے مدرسے میں جو اساتذہ تھے نا ان کو وضو وغیرہ اور اس طرح کے جو مسائل تھے تو صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے بارے میں کہا کہ آپ ان کو چیک کروائیں. تو یہ دیکھیں آپ کہیں کہ مدرسے پڑھاتے ہوئے تو ان کو ایک عرصہ ہو گیا, طویل ہو گیا, وہ مدرسین بھی تھے, لیکن آپ نے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ ان کو ان کا ٹیچر اس طور پر یا چیکنگ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ چیک کریں گے آپ ان کو. تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, کوئی جھجک نہیں ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان جہاں پہ عشاء کے بعد یا آپ کے علاقے میں جس سہولت سے بھی لگتا ہے تو وہاں آپ جائیں گے تو وہاں سے بھی بآسانی آپ یہ سیکھ پائیں گے. مزید کال.
مسجد میں بہت سارے چھٹے پیسے ہوتے ہیں اور ہم کو ضرورت ہوتی تو کیا ہم اسے اس میں سے ایکسچینج کر سکتے چھٹے پیسے کو؟
ٹھیک ہے, چندے سے پیسے ایکسچینج. مزید.
ہمارے پاس دو پلاٹ ہیں, ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور ایک 5 مرلے کا. 10 مرلے والا پلاٹ جو ہے اس کو ہم بیچ کر 5 مرلے والے پلاٹ پر گھر بنانا چاہتے ہیں, اور اس کا زکات دینے کا کیا حکم شرع ہوگا؟
ٹھیک ہے بھائی, ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے اور ایک 5 مرلے کا, اب ایک بیچ کر دوسرے پہ لگانا ہے تو زکات کا بھی ہوگا؟
مکان یا پلاٹ پر زکات کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب آپ خریدتے وقت بیچنے کی نیت کریں. لہٰذا اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت تھی تو زکات لازم ہوگی, جبکہ سال پورا ہونے تک بھی نیت تبدیل نہ ہوئی. تو اگر وہ مکان یا پلاٹ اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کو پہنچتی ہے تو زکات لازم ہوگی. اور اگر شروع سے ہی خریدا اسی نیت سے تھا کہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر گھر جو ہے وہ بنائیں گے, یا اسے بیچنے کی نیت جو ہے وہ نہیں تھی, تو اس صورت میں دونوں کے اوپر ہی زکات لازم نہیں ہوگی.
دونوں پر. اچھا, کبھی کچھ اماؤنٹ آتا ہے تو اس وقت لوگ پوچھتے ہیں عام طور, جیسے ان کا 10 مرلے اب مکان بیچنا ہے نا, تو اب اس کا ایک اماؤنٹ آئے گا بالفرض. اب یہ ان کو 15-20 لاکھ روپے ملے وہاں سے, تو ہو سکتا ہے آپ کس علاقے میں, مجھے معلوم نہیں, آپ بولے کہ مفتی صاحب نے ریٹ ہی بہت ہمارا کم کر دیا ہے, تو کسی جگہ 4 لاکھ کا مرلہ بھی ہو سکتا ہے, 5 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, 2 لاکھ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 لاکھ کا مرلہ بھی ہو سکتا ہے. اب 10-12-15 لاکھ جیسے اماؤنٹ آیا تو اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی زکات کے حوالے سے, تو ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ اب جو مکان تجارت کے لیے نہیں بھی تھا اس کو بیچا لیکن پیسے تو آ گئے کیش کی صورت,
اب اصل میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پیسے کس وقت آئے. اگر وہ پیسے اس وقت آئے اور پیسوں کی صورت میں ہی میرے پاس اتنی جو ہے وہ رہے, یا تو سال بھر وہ رہے, یا جب میرے اوپر زکات لازم ہوتی ہے سال کے جس مہینے میں جس تاریخ کو, اگر اس تاریخ کو وہ کیش میرے ہاتھ میں آیا تو میرے اوپر زکات لازم ہوگی.
ٹھیک ہے,
اگرچہ اس مکان کو یا اس پلاٹ کو یا اس پیسے کو سال نہ ہوا ہو, لیکن جو میرا سال زکات کا چل رہا ہے اگر وہ آ گیا, مثال کے طور پہ رجب المرجب جو ہے وہ چل رہا ہے, تو اب اگر آج کسی کا سال ہے اور اس نے پلاٹ جو ہے وہ بیچا, 6 مہینے رکھ کر جو ہے وہ بیچ دیا, اور خریدتے وقت اس کی بیچنے کی نیت بھی نہیں تھی, لیکن جب اس کے پاس آج ہاتھ میں پیسہ آیا تو آج اس کے اوپر زکات کے لازم ہونے کا دن ہے, تو اس صورت کے اندر وہ ان پیسوں کے اوپر بھی زکات دے گا.
اچھا,
اور اگر ایسا نہیں ہے, یہ سال کا اس وقت درمیان میں نہیں آ رہا اس کا, تو اس صورت میں بیچ فقط کوئی بھی پیسہ آنے کی وجہ سے زکات لازم نہیں ہوتی, بلکہ زکات کی شرائط میں یہی ہے کہ زکات پر سال جو ہے وہ کسی شخص کے اوپر گزرے صاحب نصاب ہونے کے بعد, اور وہ مال جو ہے وہ مال نامی ہو. تو لہٰذا اگر سال کے موقع پر نہیں آیا یا الگ سے اس کے اوپر سال نہیں گزرا, تو اس صورت میں فقط پیسے آنے کی وجہ سے زکات لازم نہیں ہو.
فقط پیسے آنے کی وجہ سے. اور کل ایک مجھ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ 10 لاکھ روپے تھے, انہوں نے اپنے اماؤنٹ کی زکات دی, اب یہی پیسہ انہوں نے آگے کسی کو دے دیا اپنی فیملی میں سے, تو اب جس بھائی کو ملا تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ اس کی اسی مہینے زکات دی ہوئی ہے اور میرا بھی یہ رجب کا مہینہ ہے تو مجھے بھی دینی پڑے گی اس پیسے کی. یعنی اس وہ کہہ رہے کہ اس 10 لاکھ کی تو وہ دے چکے ہیں
جی.
تو اب ملکیت تبدیل ہوئی تو کیا کہیں گے؟
زکات جو ہے وہ نوٹوں کے نمبر پہ لازم نہیں ہوتی, زکات جو ہے وہ انسان پر لازم
دے رہے ہیں.
تو ایک ہی پیسہ اگر 10 افراد کے پاس پہنچ رہا ہے اور وہ 10 افراد اس کی وجہ سے صاحب نصاب ہو رہے ہیں اور اس پیسے کے اوپر اسی سال میں ہر ایک کے اوپر زکات کا سال جو ہے وہ لازم ہو رہا ہے, تو بہرحال سب پر ہی ان نوٹوں کی زکات لازم ہو جائے گی. ان معنوں میں در حقیقت وہ نوٹوں کی نہیں بلکہ اس شخص کی اپنی ملکیت میں اس کی آنرشپ کے اندر جو مال ہے اس کی وجہ سے زکات لازم ہو رہی ہے.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب کی بگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر بیوی یہ کہے کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہوں گی کہ یہ کام شوہر نے کیا ہے, اور شوہر بھی یہ کہے کہ میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہوں گا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا, تو کس کی بات پہ یقین کیا جائے؟
ان دونوں کو کسی مفتی صاحب کے پاس بھیج دیا جائے, جو بھی آپ کے علاقے کے کہیں بھی قریبی آپ جس علاقے میں, کیونکہ مسئلہ کیا ہے, وہ کام کی کیا کیفیت, کس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے, اور ہر ایک سے حلف بھی نہیں لیا جاتا. بعض صورتیں ہیں کہ دونوں حلف اٹھائیں, لیکن حلف کس سے لینا ہے, یعنی یہ قسم کس سے لینی ہے اور گواہ کس سے مانگنے ہیں, یہ انشاءاللہ وہ مفتی صاحب دونوں کی بات کو سن کر اور پھر وہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کریں گے. عام طور پر پنچایت میں کفیل صاحب اس طرح کے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تم بھی قرآن اٹھاؤ تم بھی قرآن اٹھاؤ. اچھا, آگے ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ دونوں نے اٹھا لیا, اب کیا کرنا ہے بھائی, اب کیا کرنا ہے. تو اس میں بھی علم کی ضرورت ہے نا آپ بھی, کہ کس کو وہ کیا سچا مان کر یا کس سے کس طرح آگے جا کر فیصلہ کریں گے. تو لہذا اس حوالے سے وہ مسئلہ کیا ہے, کیوں انہوں نے قرآن پاک اٹھایا یا کس سے اٹھوانا ہے, یہ وہ مفتی صاحب ہی بتائیں گے. تو اس لیے اس مسئلے کو ہم یہاں پر یوں ڈسکس نہیں کر سکتے. اس طرح کے جتنے بھی ہوں, بالخصوص طلاق کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں, بیوی کہہ رہی دی ہے شوہر کہہ رہا نہیں دی, بیوی کہہ رہی 3 دی ہیں شوہر کہہ رہا میں نے 1 دی ہے. اب یہ ہو گیا اختلافی معاملہ ہوا, تو اس کو یوں رفع دفع نہیں کریں گے. اس کے بھی شرعی احکام ہیں کہ جب بیوی یہ دعویٰ کر رہی ہو اور شوہر یہ دعویٰ کر رہا ہو تو اب ان کے درمیان شرعی طور پر تصفیہ یا شرعی مسئلہ کیا ہوگا وہ ہمیں مفتی صاحب ہی بتائیں گے. تو آپ دارالتالے سن رابطہ کیجئے. پنجاب کے کسی شہر میں آپ رہتے ہیں تو اس ہمارے لاہور میں بھی, فیصل آباد میں بھی, سرگودا, راول پنڈی, ملتان, ان علاقوں کے اندر وہ دارالتالے سنت باقاعدہ موجود ہیں. ورنہ آپ فون پر بھی اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے گی. چندے کا ایک سوال تھا کہ مسجد کے اندر جو پیٹی میں چندہ ہوتا ہے تو اس میں چینج ہم لے دیں گے؟
چینج اگر ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے, کہ مسجد کو بھی چونکہ حاجت ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے وہ اتنا 10-10 روپے کر کے چندہ ہے تو اس کے جو ہے وہ بندے نوٹ جو ہے وہ لے لیے جائیں, تو اس صورت کے اندر چینج اس میں سے دیا جا سکتا ہے, لیکن ہاتھوں ہاتھ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ دکاندار کو جو ہے وہ پیسے پہنچا دیے جائیں اور وہ بولے کہ میں ٹھیک ہے شام تک رات تک جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بندے نوٹ جو ہے وہ دے دوں گا, یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے کہ قرض دینا قرار پائے گا اور مسجد کے چندے سے جو ہے وہ قرض دینا یہ جائز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ چینج دیا لیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. جنازہ لے کر شوہر کا جا رہے تھے اور بیوی باہر نکل آئی تو عدت ٹوٹ جاتی ہے؟
عدت جو ہے وہ وقت ایک گزرنے کا نام ہے عدت, اور اس میں اس کی پابندیاں لازم ہوتی ہیں. عورت کو گھر سے باہر نکلنا بلا حاجت شرعی جائز نہیں ہے عدت کے اندر. شوہر کی میت کے ساتھ نکلے یا اس کے باہر نکلے یا اس کے بعد نکلے, باہر صورت عدت عورت کے اوپر لازم ہی ہوگی. تو جو نکلی ہے اس کی توبہ کرے اور بقیہ وقت جو ہے وہ عدت گزارے.
کہتے ہیں کہ کوئی صورت 2 بار یا 3 بار پڑھی اور تو بسم اللہ ہر بار پڑھیں, یعنی اگر کوئی نوافل پڑھ رہے ہوں یا تکرار صورت کا چلے مسئلہ ہی بیان کر دیں کہ جی فرض پڑھ رہے ہوں یا نوافل.
فرض میں تکرار صورت جو ہے وہ منع ہے. فرض کے اندر ایک ہی صورت ایک ہی رکعت میں یا جو ہے وہ ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ ایک ہی صورت کو پڑھنا جبکہ دوسری آتی بھی ہیں تو یہ منع ہے. ہاں البتہ نوافل میں تکرار صورت کیا جا سکتا ہے اور ہر دفعہ صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا مستحب ہے.
ہر وقت جتنی مرتبہ جو نوافل میں جیسے جی شروع کریں گے. کہتے ہیں کہ انتقال کے دوسرے دن تعزیت کے لیے گئے تو وہاں پہ انہوں نے کوئی چائے کھانے وغیرہ کے لیے کہہ دیا, تو اب بھی وہ ہوگا؟ یعنی یہ سمجھ رہے کہ انتقال والے دن تو ہے لیکن انتقال کے بعد,
انتقال والے دن اور اس کے بعد 2 دن, تین دن جو ہے وہ یہ سوگ کے دن ہوتے ہیں، تو ان کے اندر مطلقاً جو ہے وہ دعوت ناجائز ہے، تو ان ایام کے اندر دعوت یا اس جیسا اہتمام جو ہے وہ ہرگز نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی جو ہے وہ کھانے والے جبکہ وہ فقیر شرعی نہیں ہیں تو ان کے لیے کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں۔ جانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ انہیں مسئلہ جو ہے وہ بتا دیں، اور اہل خانہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ان ایام کے اندر ایسا کسی کے لیے اہتمام نہ کریں۔
ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے وہ طبقہ کے جو اسی شہر میں رہ رہے ہیں، آئے ہیں تعزیت کر کے چلے گئے ہیں یا واپسی چلیں گے، اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو دور دراز سے ہوتے ہیں اور عام طور پہ موت میت کے موقع پر وہ کچھ دن رکتے ہیں، پھر کہ دو دن آ کے رکیں، تین دن آ کے رکیں، اسی طرح رشتے میں جتنی قرابت داری ہے، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ اس طرح، تو اس طرح کے جو دور دراز کے مہمان ہوتے ہیں ان کو،
ان کے لیے جو ہے وہ نارمل کھانے کا اہتمام کرنا کہ جو گھر والے کھا رہے ہیں وہی جو ہے وہ اہتمام کرنا، تو اس میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے، اور اس میں بھی چاہیے کہ اہل خانہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یا تو وہ اہتمام خود ہی کریں، یا جو آس پڑوس کے لوگ ہیں، یا جو اس شہر کے جو رشتہ دار ہیں وہ کریں، کہ میت کے اوپر تو اس وقت اپنے مرحوم کی جدائی کا غم ہی جو ہے وہ ہے، چاہے جائے کہ وہ ان لوازمات کے اندر جو ہے وہ پورا ہو جائے، تو لہٰذا اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور اس صورت کے اندر بھی ایک نارمل جو کھانا کہ کوئی بھی آتا ہے تو اس کے لیے جو ہم ایک اہتمام جو ہے وہ گھر میں نارمل کرتے ہیں وہ ہو، دعوت وغیرہ کی صورت یا اہتمام ہرگز نہ ہو۔
ٹھیک ہے، خواتین مل کر صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہیں، یہ پنجاب سائڈ پہ تو ایسا کافی ہوتا ہے کہ عورتیں ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہاں کے کچھ نیت یہی ہوتی ہے کہ عبادت ہم کریں، مل کر چلو پڑھ لیں، اسی بہانے جاگ بھی لیں گے، جب جی شب معراج ہے، شب برات ہے، شب قدر ہے، یا اور ایسے کچھ مبارک راتیں آتی ہیں، تو کیا کریں؟
دیکھیں، خواتین کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کہ عورت ہی ان میں امام ہو، یہ تو سراسر ناجائز ہے۔ اچھا، جماعت کے بغیر اگر پڑھیں گی تو اب اس صورت کے اندر کسی نہ کسی ایک کو فالو کر رہی ہوتی ہیں عمومی طور پر، یا تو تسبیح نہیں آتی اس وجہ سے فالو کر رہی ہوتی ہیں، یا تسبیح آتی ہے لیکن تعداد میں بھولنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ کسی کوئی ایک بلند آواز سے پڑھ رہی ہے اور دوسری اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی پڑھ رہی ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک نماز کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو فالو کرے جس کی اقتداء کے اندر وہ نہیں ہے، تو لہٰذا ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو خواتین کو چاہیے کہ تسبیح، صلاۃ و تسبیح کی یاد کر لیں، اور اس تسبیح کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ پڑھیں، اور گھر پر پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے اپنے اپنے گھروں پر، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے اس کی جو سب سے بہتر نماز ہے وہ اس کے گھر کے بھی بند کمرے کے اندر ہے، کہ گھر میں بھی فرمایا کہ صحن کے مقابلے میں برامدے میں، برامدے کے مقابلے میں کمرے میں جو ہے وہ نماز پڑھنا عورت کے لیے بہتر ہے، تو چے جائے کہ وہ جو ہے وہ کسی اور کے گھر پر جا کر جمع ہو کر جو ہے وہ اہتمام کریں۔ اسی وجہ سے مسجد نبوی سے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔
ٹھیک ہے، اب گھر کے اندر بھی چند اگر خواتین ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر اس طرح کی عبادت وہ کرتی ہیں، تو جو بھی ان میں اچھا طریقہ جانتے ہیں ان کو سمجھا دیں، پہلے سے طریقہ بتا دیں، اب اگر انفرادی پڑھ رہی ہیں اور یہ دو چار آپس میں جمع ہو کے،
اس میں پھر کوئی حرج نہیں،
کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ سیکھ لینا چاہیے۔ بعض کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، تو آپ کوئی اپنی قضاء عمری کر لیں اور کچھ نوافل اس طرح پڑھ لیں، اگر آپ صلاۃ التسبیح میں بار بار بھول جاتی ہیں یا آپ عمر کی وجہ سے، اچھا یہ مردوں میں بھی ہے اور عورتوں میں بھی ہے، مردوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مسجد میں اہتمام ہوتا ہے تو وہ
مل جائے جماعت کی صورت،
جماعت کی صورت بن جاتی، تو خواتین کو اگر بالخصوص اس میں ایسا بھولنے کے معاملات ہیں یا نہیں پڑھ سکتی ہیں اکیلے میں، تو آپ اپنی قضاء عمری پڑھیں، جو آپ کے اوپر کچھ اگر ایسی نمازیں ہیں یا دیگر دو دو کر کے نفل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ مزید کو
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز 15 رجب کو کرنی چاہیے یا 22 رجب کو کرنی چاہیے، یا یہ کہنا سورج نکلنے سے پہلے پہلے نیاز ہوگی، مرد نہیں کھا سکتے، گھر سے باہر نہیں کھانا لے کے جا سکتے، اس طرح کہنا کیسا کیا حقیقت ہے اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔
یہ کوئی ضروری نہیں کہ 15 کریں یا 22 کو کریں، البتہ بہتر جو ان کا یوم عرس ہے اس طور پر اس دن میں خاص اہتمام ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی تعین اہل سنت کے نزدیک ضروری نہیں ہے کہ یہ اس تاریخ کو اگر ایصال ثواب نہیں کریں گے تو ثواب ہی نہیں پہنچے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی سہولت کے لیے کوئی تاریخ رکھی جاتی، اور یوم عرس والی تاریخ ہو تو وہ اور اچھی بات ہے۔ بقیہ یہ کافی یہ تھا اندھیرے منہ فاتحہ ہونی چاہیے، یہ بھی ہم بچپن سے سنتے تھے، اب تو ایسا نہیں ہے میرا خیال
جی،
یہ کہیں ایسا تو نہیں کسی نے بنا لیا کہ کسی کا نیاز نہ بھیجنی پڑے کہ اس کو بنا دو بھائی؟ ہاں
نہیں، نیاز تو بہرحال جو ہے وہ لوگوں کے بھیجنے کا ذہن بھی ہوتا ہے
جی،
یہ اصل میں پرانے دور کے بعض افراد ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے آج بھی جو ہے وہ شہر کے اندر یا جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر اس طرح جو ہے وہ ان کے ذہن ہو، اور خواتین کے ہاتھ میں جو نیازیں ہوتی ہیں نا ان میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں
بھی ہوتی ہیں،
جیسے 11ویں شریف میں آپ ایسی باتیں جو ہے وہ نہیں سنیں گے، عمومی طور پہ 11ویں جیسے باہر سے دیکھ بنی اور جو ہے سیم ہو گئی، اسی طرح 12ویں شریف کی نیاز بھی جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جس جو بھی اس طرح کی ہوتی ہے نا اسی طرح وہ حضرت فاطمہ نیاز سے متعلق بھی ہے کہ بھائی مرد نہ کھائیں فقط عورتیں ہی جو ہے وہ کھائیں، تو اس طرح کی وہ آپس میں ہی بس جو ہے وہ بڑی بوڑھیوں کے درمیان کچھ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو بالکل آپ جو ہے وہ روشنی میں بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں نیاز، اور دوسروں کو باہر بھی جا کے ان کے گھروں تک پہنچا کر بھی جو ہے وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، صحیح کہا آپ نے، خواتین کے یہاں جو ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، اس میں اگربتیاں جلائی جاتی ہیں، بالخصوص سلگائی جاتی ہیں کہ فاتحہ کے دوران، تو بہت عرصہ پہلے ایک جگہ اتفاق ہوا کراچی میں نہیں کہیں باہر ہی، تو فاتحہ ہو گئی تو اب وہ اتنے بڑا گچھا جلا رہے تھے، اور مجھے تو عمومی طور پہ چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں جب بھی، وہ بالکل لگتے بھی ایسے جیسے امام کو انہیں کو یہ خوشبو پہنچے، اچھا تو وہ بالکل وہاں سے جا، میں نے کہا اس کو ہٹا لیں یار، تو وہ خیر انہوں نے جلائی نہیں تو سائڈ پہ رکھ دیں، تو وہ ایک صاحب باہر میں آئے تو بولے یار فاتحہ کیسے ہوئی، فاتحہ تو ہوئی نہیں، پھر آپ لوگ دوبارہ کریں، یہ آپ لوگوں نے اگربتی ہی نہیں لگائیں اس دوران، خوشبو کا اہتمام ہو اچھی بات ہے۔ مسجدوں میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن ہونا پھر وہ چاہیے کہ جو خوشبو سب کے لیے وہ ایک مناسب انداز سے ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کئیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، بالخصوص یہ دھواں نکلنا اور وہ بھی قریب رکھا ہوا ہو تو پھر اور تکلیف دے بعض کے لیے بن جاتا ہوگا، تو اس لیے اس میں احتیاط کریں۔ کچھ اور بھی سوالات ہیں ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی کہہ رہے ہیں کہ آدھی مقدار کیا ہوگی؟ چار آیت، سات آیتیں ہیں تو چار آیت،
چار آیتیں جو ہے
اس میں جو ہے وہ زیادہ مقدار میں آ جائے گا۔ مزید کچھ
میرا یہ سوال ہے کہ کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بھی وہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم وہاں کوئی پلاٹ یا اپارٹمنٹ لیتے ہیں اور اس کی فل پیمنٹ کر دیتے ہیں، تو اگرچہ وہ پروجیکٹ 4 سال یا 5 سال کا ہے، تو ہم بے شک پہلے سال میں اگر اس کی فل پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ بقیہ 4-5 سال تک ہمیں اس کا رینٹ پے کرتے رہتے ہیں 1% یا 2%، تو کیا یہ نفع لینا جائز ہے؟
جی
لیکن جو چیز ابھی تک بنی ہی نہیں ہے تو اس چیز کو کرائے کے اوپر آپ کیسے جو ہے وہ دیں گے، کہ کرائے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سامنے والا اس سے جو ہے وہ نفع حاصل کرے، تو اس کے لیے نفع اٹھانا اس سے ممکن ہی نہیں ہوتا، پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ اسے کرائے کے اوپر لے کے جو ہے وہ کیا کرے گا، بسا اوقات جو ہے وہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پلاٹ ہے کہاں پر، اور جو عمومی طور پہ یہ معاملہ کنسٹرکشن کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ فلیٹ ہے جناب جو ہے وہ 12ویں فلور پر یا جو ہے وہ 15th فلور پر، اور اب اس کا جو ہے وہ کرایہ دے رہا ہے، تو در حقیقت یہ کرایہ نہیں ہوتا، یہ آپ کی انویسٹمنٹ کے اوپر وہ آپ کو نفع دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، کہ بہرحال اس کے جو شرعی تقاضے ہوں گے اس کے مطابق ہی اس کی اجازت ہوگی، جو کہ عموماً یہاں نہیں پائے جاتے، تو لہٰذا ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر دودھ میں بلی وہ جھوٹا کر دے تو کیا کریں؟
ہاں، بلی کا جھوٹا جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے، تو ایسے دودھ سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اگرچہ پینا بھی جو ہے وہ جائز ہے لیکن بچنا بہتر ہے،
بچنا بہتر ہے، تو کیا کریں پھر اس کا؟
کسی جو ہے وہ جانور کو جو ہے وہ پلا دیں،
جانور کو پلا دیں، لیکن گھر میں بھی اگر استعمال کیا تو جائز ہوگا۔
جی
ٹھیک ہے جی۔
ہند کے شہر پالگڑھ سے اسلم اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، 4 رکعت والی فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہیں، قاعدہ اولا میں بیٹھنا بھول گئے اور گھٹنے کھڑے کر دیے، کیا اب لوٹ سکتے ہیں؟ کتنی یعنی مقدار ہے اس کی، کب تک ہم لوٹ سکتے ہیں؟
جی
گھٹنے کھڑے کر دیے، یہ لفظ تھوڑا سا جو ہے وہ ہے کہ اس سے کیا
زمین سے جدا ہو گئے، گھٹنے زمین سے جدا، لیکن آدمی کھڑا نہیں ہوگا،
آدمی کھڑا نہیں ہوا تو بالکل جو ہے وہ لوٹ سکتے ہیں، اور لوٹنا جو ہے وہ چاہیے، اور جو ہے وہ التحیات پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہوں. پھر اگر اس دوران جو ہے وہ تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ بھی نہیں ہوا تو سجدہ صحو بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ جو ہے وہ بالکل پورے کھڑے ہو گئے یا کھڑے ہونے کے قریب ہیں، تو اب اس صورت میں نہ لوٹ کر آئیں، بلکہ اب جو ہے وہ اپنی دو رکعتیں پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ صحف کر لیں.
ٹھیک ہے، یعنی تین کیفیت ہوں گی، ایک بالکل بیٹھنے کے قریب،
جی،
اور دوسرا پھر
کھڑے ہونے کے قریب، اور ایک جو ہے وہ بالکل سیدھا کھڑے ہو گئے تھے،
اور بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا یا اس کے قریب ہی، پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، امام نہیں ہے، عام اس میں بیٹھ تو نماز ہو جائے گی.
جی نماز ہو جائے گی، سجدہ صاحب ان کو جو ہے وہ کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ
برا کیا،
برا جو ہے وہ
ایسا نہیں ان کو روٹنے. جی مزید
سوال یہ ہے کہ یہ جو تاریخیں شادی میں مقرر کرتے ہیں ان میں کافی لوگوں نے اعتراض کیا ہے، 3-13 سائی نہیں رکھنی چاہیے، اس کا کیا وجہ ہے؟
کافی دفعہ بیان ہم کر چکے ہیں اس کا، اور ابھی لاسٹ جو امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے تو اس میں بھی یہی سوال آیا کہ بھی یہ 13 نہیں رکھنا، اور یہ بھی تو یہ بھی اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے، بلکہ بدشگونی کے طور پہ کریں تو یہ بالکل بھی شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں، ناجائز ہے کسی تاریخ کو اس طرح منحوس کر دینا، کسی دن کے حوالے سے یہ کر دینا، اگرچہ کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں نکاح مبارک فرمایا، زیادہ افضل فرمایا گیا، لیکن اس کی بنیاد یہ نہیں کر سکتے کہ اب یہ تاریخ آ رہی تو اس میں یہ بتایا کہ کچھ ملکوں میں کہ 13 نمبر کی کوئی بلڈنگ یا عمارت یا فلور ہی نہیں ہے، ایسا بھی بدشگونی کا وجہ کچھ لیا جاتا ہے.
حالانکہ اگر دیکھیں ہم اسلامی اعتبار سے تو 3, 13 اور 27 تینوں تاک عدد ہیں.
3, 13 اور 27
جو ہے وہ تینوں تاک عدد ہیں، اور اللہ پاک جو ہے وہ تاک ہے، اور جو ہے وہ تاک کو پسند فرماتا ہے. فرماتے ہیں نا کہ بہت ساری اپنی چیزوں کے نام یا نمبر جو ہے وہ تاک عدد لینے چاہیے.
ہاں نماز کی تسبیحات دیکھیں،
نماز کی تسبیحات تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بقیہ اعداد جو کہ جفت ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ اعداد ہوئے کہ تاک ہیں.
ماشاءاللہ. جی مزید
مفتی صاحب کی بارگاہ میں دو سوال ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ التحیات پڑھ رہا ہو، اگر بیچ میں ہچکی وغیرہ آ گئی یا ڈکار آ گئی، اس میں الفاظ اگر آگے پیچھے ہوئے کہ جو التحیات کا ایک ایک لفظ واجب ہوتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے، دوبارہ وہ التحیات پڑھے اگر اس کو شک ہو. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میٹل کی جو گھڑی ہوتی ہے لوہے کی، ڈائل بھی وہی ہو بیلٹ بھی وہی ہو، تو اس میں نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو اگر وہ اتار کے جیب میں رکھے تو ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا.
جی
تحیات میں جہاں پر الفاظ واقعی جو ہے وہ پتہ ہے کہ جو ہے وہ ہٹ گئے، خراب ادا ہوئے، تو فقط ان الفاظ کو جو ہے وہ درست طریقے سے ادا کر لیا جائے، اور اس میں شک نہیں، غالب گمان ہو یا یقین ہو تو اس کے مطابق جو ہے وہ حکم کا عمل جو ہے وہ کیا جائے گا، کیونکہ بہرحال دوسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں التحیات کا تکرار یہ بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں پر ہچکی آئی یا کھانسی آئی اور وہ الفاظ چھوٹ گئے یا پتہ ہے وہ الفاظ درست ادا نہیں ہوئے، تو فقط ان الفاظ کو جو ہے وہ درست کر لیا جائے تو انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اور چین والی گھڑی،
چین والی گھڑی جو ہے وہ پہننا جائز ہے، البتہ چونکہ اس معاملے کے اندر اختلاف علماء ہے تو اس لیے بچنا بہتر ہے. جب بچنا بہتر ہے تو اب اگر آپ اتار کر جو ہے وہ اپنے جیب میں ڈال لیں گے تو جیب میں ہونے کی وجہ سے کوئی حکم نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی کی جیب میں سونے کی چین بھی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی اہلیہ کے لیے لے کر جا رہا ہے، تو اس سے بھی اس کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا.
تو جیب میں ڈالنے سے اس کو کہاں رکھیں گے؟ اگر اس طرح بھی کوئی اتارنا بھی چاہے تو بہرحال. اچھا جی کہتے ہیں شادی سے پہلے لوگ اپنی بیوی سے فون وغیرہ پہ بات کرتے ہیں، اب انہوں نے شادی سے پہلے کہا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں رخصتی، نکاح ہوا بھی ہے یا نکاح نہیں ہوا، کیا کہیں گے؟
نکاح نہیں ہوا تو بہرحال وہ بیوی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ منگیتر ہوگی، تو منگیتر بھی نامحرم ہے، اجنبیہ ہے، تو لہٰذا اس سے بھی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں اگر نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو بہرحال وہ بیوی ہے، اس سے بات چیت کی جا سکتی ہے،
بات چیت کی اجازت ہے اس میں. اب یہ جتنے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس طرح کے جو سوالات آتے ہیں نا، نکاح ہونے کے بعد کے ہوں یا صرف ابھی منگنی ہوئی، اور یہ اثرات اس کے کچھ اچھے نہیں ہوتے، اب ہوتا معاملہ یہی ہے کہ جب اس طرح کے رہ رہے کہ وہ اپنے گھر ہیں اور یہ ادھر ہیں، اب منگنی ہوئی ہے تو اب تو جائز ہی نہیں گفتگو ہونا، اب کچھ ایسے کہ نکاح ہوا تو ٹھیک ہے بھی گفتگو ہم کر سکتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی حدود و قیودات کے حوالے سے کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ یہی آپس میں رنجش کا سبب بنے۔
یہ کہتے ہیں مشاہدہ ہمارا یہ ہے کہ دار الافتاء اہل سنت میں کہ رخصتی سے پہلے طلاقوں کی جو وجوہات ہیں نا، اس میں ایک وجہ جو ہے وہ یہ
ہے
کہ یہ جو ہے وہ معاملات ہو جاتے ہیں، یعنی منگنی سے پہلے بھی اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو وہی ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا جو ہے وہ اگر نکاح ہو جائے شادی بھی ہو جائے تو وہ ایک آدھ سال میں ٹوٹ جاتی ہے، کہ وہ جو پورا ایک پیریڈ ہوتا ہے نا جو پہلے گزر چکا ہوتا ہے، وہی جو ہے وہ آگے والے تعلقات کو جو ہے وہ خراب جو ہے وہ
خراب
کر دیتا ہے۔
اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں
کہ ایک انسان ساتھ ہوتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے میں آسانی بھی ہوتی ہے، کمپرومائز بھی انسان جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت اس کو فیڈ کوئی اور کر رہا ہوتا ہے،
بالکل
جب شوہر کے ساتھ بیوی نہیں ہے، بیوی کے ساتھ شوہر نہیں ہے، تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں تو وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، وہ پھر اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق اس ماحول میں بیٹھ کر اس کو وہاں سے جواب دے رہی ہوتی ہے، تو بہرحال ان تمام چیزوں کے اثرات یقیناً جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب تک جو ہمارے مشاہدات ہیں، چونکہ طلاقوں کے مسائل ڈیل کرتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، تو یہ چیزیں بہرحال ہیں، تو اس کے اندر ایک تو شرعی مسئلے کے اعتبار سے کہ ہرگز ہرگز نکاح سے پہلے بات نہ کریں کہ وہ ناجائز و گناہ بھی ہے، اور اس گناہ کی نحوست ہی بسا اوقات ان رشتوں کے اوپر جو ہے وہ آتی ہے، اور رخصتی اگر نکاح ہو گیا تو بھی بہرحال مشورہ یہی ہے کہ اس چیز سے اجتناب کریں، اور حتی الامکان جس قدر جو ہے وہ رخصتی سے پہلے بچ سکتے ہیں وہ بچا جائے۔
ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین۔